گزشتہ سبق میں مولانا آپ نے پڑھا مقتضیات احوال کا، مولانا وہ حصر کر رہے تھے بھائی، تو بتایا مقام فصل مباین ہے مقام وصل کے، اور مقام ایجاز مباین ہے مقام اتناب و مساوات کے، اور اسی طرح خطاب ذکی کا مقام جو ہے وہ مباین ہے خطاب غبی کے مقام کے، اور پھر آپ کو یہ بھی بتلایا کہ ہر کلمے کا اپنے ساتھی کلمے کے ساتھ ایک مقام ہے، جو دوسرے کلمے کا اسی معنی کے اندر جو شریک ہو اس کے ساتھ ہو اس کا مقام نہیں ہے۔ جیسے مولانا میں نے مثال ذکر کی تھی کہ ضربتہ کا مثلا این کے ساتھ ایک مقام ہے اور ایک مقام اس کا ایزا کے ساتھ ہے، اب این اور ایزا اصل معنی یعنی شرط کے اندر تو دونوں کیا ہیں؟ شریک ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو مقام ہے ضربتہ کا وہ ایزا کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ ان آتا ہے شک کے لیے اور ایزا آتا ہے یقین کے لیے، اور اسی طرح ایک ہی کلمے کا ماضی اور مضارع کے ساتھ الگ الگ مقام ہے، بھائی ان اسی ان کو ماضی کے ساتھ لائیں اور اسی ان کو مضارع کے ساتھ لائیں، دونوں کے ساتھ الگ الگ مقام ہے، اس لیے کہ ماضی آتی ہے گزشتہ زمانے کے لیے اور یقین کے لیے، جبکہ مضارع آتا ہے حال و استقبال کے لیے اور استمرار کے لیے۔ بھائی اس کے بعد آپ کو انہوں نے میں نے بتلایا تھا مولانا کہ ایک ہے نفس بلاغت ایک ہے کمال بلاغت، بھائی نفس بلاغت آئے گی نفس مطابقت سے اور کمال بلاغت آئے گی کمال مطابقت کے ساتھ، بھائی جتنی مطابقت بڑھتی جائے گی حسن و قبولیت کے اندر کلام کا تو حسن و قبولیت کے اندر کلام کا درجہ بڑھتا ہے مطابقت کے ساتھ، مطابقت کے ساتھ، اور اس کا درجہ گرتا ہے عدم مطابقت کے ساتھ، بھائی مطابقت آئے گی درجہ بلند ہوتا جائے گا، مطابقت کم ہوتی جائے گی درجہ گرتا جائے گا، بھائی درجہ گرتا جائے گا۔ اور پھر بتلایا تھا کہ وہ امر معتبر جو ہے متکلم اس کی رعایت رکھے گا، اور یہ اگر متکلم خالص عربوں میں سے ہے تو اس کو اس امر معتبر کا پتا کس سے چلے گا؟ اپنے ذوق سے اپنی طبیعت سے اس کو پتا چل جائے گا، اور اگر وہ غیر عرب میں سے ہے تو پھر اس کو عرب بلغا کی تراکیب کا تتبع کرنا پڑے گا، ان کی جستجو تلاش کرنا پڑے گی، وہاں سے اس کو پتا چلے گا کہ کس مقام پر کس قسم کا کلام ذکر کرنا ہے۔ بھائی اس کے بعد اس پر اشکال ہوا تھا مولانا کہ آپ نے کہا کہ کلام کا مرتبہ بڑھتا ہے مطابقت سے، حسن کے اندر کلام کا مرتبہ بڑھتا ہے مطابقت سے، بھائی کس کے ساتھ؟ ہاں تم کہتے ہیں یہ آپ کو یوں نہیں کہنا چاہیے تھا کہ مطابقت سے درجہ بڑھتا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ مطابقت سے حسن آتا ہے اس میں، اور مطابقت چلی جائے تو حسن چلا جاتا ہے، تو بتلایا مولانا کہ حسن سے حسن ذاتی مراد ہے، یعنی کہ وہ تو کلام کے اس کے کلام کے اندر فصیح ہونے سے ہی حسن ذاتی آ جائے گا، جب آپ نے کلام کیا اور وہ فصیح کلام تھا بھائی تو معلوم ہوا اس کے اندر نہ تنافر حروف ہے نہ قرابت ہے نہ مخالفت قیاس ہے نہ مولانا تنافر کلمات ہے نہ تاقید ہے اور نہ ذوق تالیف ہے، بھائی تو ان سب چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک کلام میں حسن پہلے ہی آ چکا ہے، کلام فصیح ہے حسن ذاتی اس کو حاصل ہو چکا، اب اس کا مزید مرتبہ اس فصیح کلام کا کس چیز کے ساتھ بڑھے گا؟ مطابقت کے ساتھ، تو معلوم ہوا اس کو اصل حسن پہلے سے حاصل ہے، اب اس اصل حسن کے اندر مطابقت بھی آ جائے تو اس کا رتبہ کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا، اور مطابقت نہ رہے تو اس کا رتبہ گر جائے گا۔ اس کے بعد مولانا آپ کو بتلایا تھا کہ مقتضی حال وہی اعتبار مناسب ہے، وہ کس چیز کا نام ہے؟ تو اعتبار مناسب اور مقتضی حال دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اور پھر علامہ طفتازانی نے عبارت ذکر کی تھی مولانا کہ اتفاق کلام کا جو مرتبہ بڑھتا ہے وہ صرف مطابقت سے بڑھتا ہے اور کسی چیز سے نہیں بڑھتا، اس پر اشکال ہوا تھا کہ علامہ طفتازانی آپ نے یہ حصر کلام میں کہاں سے پیدا کر دیا؟ بھائی مصنف نے تو مطلقاً یہ بات ذکر کی تھی کہ مطابقت سے اس کا رتبہ کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ صرف اسی سے بڑھتا ہے کسی اور چیز سے نہیں بڑھتا، تو اس سے تو انہوں نے تو اس چیز کو ذکر ہی نہیں کیا، تو پھر آپ باقی چیزوں کی نفی کر رہے ہیں، حصر لا رہے ہیں کلام کے اندر، یہ کہاں سے؟ تو علامہ تفتزانی نے بتلایا تھا کہ ارتفاع مصدر ہے اور اس کی اضافت ہوئی ہے، اور مصدر اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس کا اطلاق قلیل و کثیر پر ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی قرینہ چاہیے ہوتا ہے جو بتلاتا ہے کہ اس وقت اس کا اس پر مراد کیا ہے، قلیل ہیں یا کثیر ہیں. اور یہاں پر جب کوئی قرینہ اس میں جنس کے ساتھ نہ ملا ہوا ہو اور وہ استعمال ہو تو اس صورت میں وہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے، اور یہاں بھی ارتفاع کے ساتھ کوئی قرینہ نہیں تو یہ بھی کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے؟ استغراق کا. معلوم ہوا کہ کس معنی میں ہے عبارت؟ کل ارتفاع شان الکلامی، کہ کلام کے کا ہر بلندی مرتبہ جو ہے وہ حاصل ہوگا کس سے؟ مطابقت سے. جب ہر مرتبہ مطابقت سے حاصل ہو رہا ہے، معلوم ہوا غیر اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہو رہا، تو حصر آ گیا بھائی. اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ مقتضی حال وہی اعتبار مناسب ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی میں نے بتلایا حصر کے ساتھ ذکر کر دیا کہ کلام کا مرتبہ صرف مطابقت سے بڑھے گا، کس چیز کے ساتھ مطابقت؟ اس امر مناسب کے ساتھ، اس امر معتبر جو مناسب ہے کس کے؟ حال کے. تو کلام کا مرتبہ بڑھتا ہے امر معتبر کے ساتھ، مناسبت کا امر معتبر اور مناسب جو ہے اس کے ساتھ کیا آ جائے؟ جی مطابقت آ جائے بھائی. اور یہ بھی تو حصر کے طور پر یہ بات ذکر ہوئی، اور ساتھ یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کلام کا مرتبہ صرف بلاغت ہی سے بڑھتا ہے، اور بلاغت نام ہے کس کے ساتھ مطابقت کا؟ مقتضی. تو معلوم ہوا کلام کا مرتبہ صرف مقتضی حال کے ساتھ مطابقت سے بڑھتا ہے. ایک یہ حصر آپ کو پتا ہے، اور ایک حصر ابھی آپ کو پتا چل گیا کہ کلام کا مرتبہ بڑھتا ہے صرف جب اس کی مطابقت آئے کس کے ساتھ؟ اس امر معتبر، امر مناسب کے ساتھ. معلوم ہوا یہ دونوں حصر اسی صورت میں صحیح ہو سکتے ہیں کہ جبکہ وہ اعتبار مناسب اور مقتضی حال دونوں کیا ہوں؟ ایک ہی چیز ہوں بھائی. ایک چیز اگر ایک نہیں ہوں گے تو پھر دونوں حصر ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے بھائی. اس کے بعد مولانا شیخ عبد القاہر جرجانی رحمہ اللہ تعالی کے کلام کے اندر بعض جگہ کچھ تناقض بظاہر لگتا تھا، اس کو رفع کرنے کی کوشش کی. بعض جگہ وہ فرماتے تھے کہ یہ جو بلاغت ہے یہ صفت ہے لفظ کی، معنی کی نہیں. اور بعض جگہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ صفت ہے معنی کی، لفظ کی نہیں. تو یہ تو کلام میں تناقض ہے بھائی. ایک جگہ بتا رہے ہیں لفظ کی صفت ہے معنی کی نہیں، دوسری جگہ کہہ رہے ہیں معنی کی صفت ہے لفظ کی نہیں. تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی اور بتلایا بھائی کہ لفظ ہے دال اور معنی ہے مدلول، اور بلاغت اصل میں صفت ہے مدلول کی، لیکن چونکہ اس مدلول پر دلالت کیا کر رہے ہیں؟ لفظ. تو یہ لفظ کی بھی صفت ہو گئی، سمجھ میں آیا؟ ہاں. لیکن معنی کی ہے بذات، اور لفظ کی کیا ہے؟ تبعاً بتبعاً مولانا. اور معنی سے کون سا معنی مراد ہے مولانا؟ اصل مراد ہے یا وہ زائد معنی، وہ خصوصیت مراد ہے؟ جی اصل مراد نہیں بھائی، اصل مراد تو ہر تو، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ خاص خصوصیت جس کے آپ نے لحاظ کیا، جس کی وجہ سے آپ نے خاص ترکیب ذکر کی. آپ نے قام زیدن نہیں کہا، بلکہ آپ نے کیا کہا؟ زیدن قام کہا، کیونکہ زیدن قام تاکید کا فائدہ دے رہا ہے، قام زیدن تاکید کا فائدہ. تو یہ جو معنی زائد ہے تاکید، اس کے لیے آپ نے کلام کو ایک خاص طرز میں ڈالا، اس کو خاص شکل دی مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور تو اس پر یہ لفظ ہی دلالت کر رہے ہیں بھائی. وكثيرا ما نصب على الظرف لأنه من صفة الأحيان وما لتأكيد معنى الكسرة والعامل فيه قوله يسمى ذلك الوصف المذكور فصاحة أيضا. وكثيرا ما ترکیب بتلا رہے ہیں علامہ تفتزانی. نصب على الظرف، یہ منصوب ہے على الظرفیت مولانا، ظرف ہونے کی بنا پر منصوب ہے مولانا. لأنه من صفة الأحيان، اس لیے کہ کس کی صفت میں سے ہے؟ احیان. احیان حین کی جمع ہے، وقت کے معنی میں آتا ہے بھائی. وقت سمجھ میں آیا بھائی؟ احیان کی صفت ہے بھائی. یعنی بسا اوقات، ترجمہ کیا کریں گے؟ بسا کثیر اما بسا اوقات، اور یہ ما جو ہے کثرت کے معنی کی تاکوما لتاکید معنی الکثرتی، اور ما کس لیے ذکر کیا؟ کثرت کے معنی میں کیا پیدا کر رہا ہے؟ تاکید پیدا کر رہا ہے. ہاں سمجھ میں ہے، صرف تاکید پیدا کر رہا ہے. اور یہ کثیر اما، مولانا یہ نہ سمجھے کہ یہاں احیانا محذوف ہے بھائی، احیانا کثیرا، نہیں نہیں، یہاں احیانا محذوف نہیں ہے. احیان کے ساتھ یہ استعمال ہوتا تھا بھائی، احیان کا مطلب ہے وقت، احیانا کثیرتن، بہت سے اوقات، یعنی بسا اوقات. لیکن پھر اس احیان کو ختم کر دیا گیا اور اسی کثیر کے لفظ کو بطور ظرف کے استعمال کرنے لگے، کثیر اما کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں احیان محذوف نہیں. کیوں نہیں محذوف بھائی؟ اس لیے کہ اگر احیان محذوف ہوتا تو احیان موصوف تھا، کثیرہ اس کی صفت، اور احیان ہے جمع، اور کثیرن کیا ہے؟ اس کو کثیرتن ہونا چاہیے تھا مولانا، اس لیے کہ جمع بتاویل جماعت کے کس کے حکم میں ہے؟ واحد مؤنث کے بھائی. اس کے بعد مولانا یہ ظرف ہے، اور ہر ظرف کے لیے عامل چاہیے بھائی، جیسے جار مجرور کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ متعلق چاہیے، تو ظرف کے لیے بھی عامل چاہیے. اس میں عامل کون ہے؟ تو علامہ طفتازانی بتلا رہے ہیں کہ عامل بعد میں آنے والا فعل ہے، اور وہ ہے یسمى. وہ کیا ہے؟ یسمى، والعامل فیہ قولہ یسمى، اور عامل اس کے اندر ماتن کا قول یسمى ہے. یسمى ذلک الوصف المذکور فصاحتا ایضا، اور اس بلاغت کو مولانا فصاحت بھی کہتے ہیں. بلاغت کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ فصاحت بھی بھائی. سمجھ میں آیا؟ اب یہاں پر یسمى کے بعد ذالک الوصف المذکور، یہ شرح کی عبارت ہے مولانا، یہ علامہ طفتازانی نے نکال کر بتلایا کہ یسمى کی ضمیر کس کو راجع ہے. بات تو یہ چل رہی ہے کہ اسی بلاغت کو کیا کہتے ہیں؟ فصاحت بھی کہتے ہیں. تو بھئی بلاغت کے لفظ میں تو آ رہی ہے تا، وہ تو ہے مؤنث، تو کہنا چاہیے تھا تسمى بھائی. کیا کہنا چاہیے تھا؟ مؤنث کا صیغہ لانا چاہیے تھا کہ ہیا ضمیر راجع ہوتی بلاغت کو، جو کہ کیا ہے؟ مؤنث. لیکن مصنف فرما رہے ہیں یسمى، تو یسمى کی ہوا ضمیر تو بلاغت کو راجع، تو پھر کس کو راجع ہے بھائی؟ تو بتلایا کہ اس سے مراد یسمى کی ضمیر راجع ہے بلاغت کو، لیکن کس معنی میں؟ وصف مذکور کے معنی میں. بلاغت ایک وصف ذکر ہوا مولانا، بلاغت کیا ہے؟ ایک وصف. تو جب وہ وصف مذکور کی تاویل میں ہم نے لے لیا، اب اس کی طرف کون سی ضمیر راجع کر دی؟ وصف کا لفظ تو کیا ہے؟ مذکر ہے. اور بس کہا جاتا ہے اس وصف مذکور کو، کون سا وصف مذکور بھائی؟ بلاغت. اس کو کہا جاتا ہے فصاحت بھی، کما یسمى بلاغتن، جیسے کہ اس وصف مذکور کو بلاغت بھی کہتے ہیں. فحیث یقال، اس طور پر کہ کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ کہ ان اعجاز القرآن من جہت کونہ فی اعلی طبقات الفصاحت یراد بها هذا المعنی. کہا جاتا ہے مولانا کہ قرآن جو ہے، اعجاز قرآن کا معجز ہونا کس اعتبار سے ہے؟ کہتے ہیں کہ اس جہت سے کہ وہ فصاحت کے اعلی طبقات میں سے ہے. قرآن معجز ہے کس اعتبار سے مولانا؟ کہ وہ فصاحت کے ہے. کیا معنی فصاحت کے اعلی درجے سے؟ یعنی کہ بلاغت کے کیا ہے؟ اعلی. تو یہاں دیکھو فصاحت کا لفظ بولا اور مراد اس سے بلاغت ہے بھئی، یہ عام کلام استعمال ہوتا ہے. معلوم ہو فصاحت اور بلاغت مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے معجز، قرآن کا معجز ہونا اس جہت سے ہے کہ وہ فصاحت کے اعلیٰ طبقات میں سے ہے. یراد بها هذا المعنی، تو اس کلام سے یہی معنی مراد ہوتا ہے، یعنی فصاحت سے بلاغت ہی مراد ہوتی ہے. ولها ایل بلاغت الکلام طرفان اعلی وهو حد الاعجاز وما يقرب منه. ولها ایل بلاغت الکلام، ضمیر کا مرجع بتلایا کہ ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ بلاغت کلام. اور بلاغت کلام کی دو طرف ہیں مولانا، ایک اعلی ہے اور ایک آخر میں آ رہا ہے واسفل، اور دوسرا کیا ہے؟ اسفل ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک طرف اعلیٰ ہے وَهُوَ حَدُّ الْإِعْجَازِ، اور وہ اعلیٰ کیا ہے، وہ کیا ہے، حد الاعجاز ہے، عاجز کر دینے والی حد ہے، مولانا معجز کر دینے والی حد ہے. وَمَا يَقْرُبُ مِنْهُ، دیکھیے اس یہ جو عبارت ہے بڑی مشکل عبارت ہے مولانا، علماء اس کی تقاریر کر کر کے تھک گئے مولانا، حل نہیں ہو رہی تھی. وہ کیا کہ ماتن کہہ رہے ہیں بلاغت کی دو طرفیں ہیں، اعلیٰ ایک کیا ہے، اعلیٰ ہے، سب سے اونچی حد ہے، وہو حد الاعجاز، اور وہ کون سی ہے، حد اعجاز ہے. وما یقرب، بھائی وہ عطف کرتے تھے باقی مصنفین ما یقرب، ما کا عطف کرتے تھے حد الاعجاز پر، بھائی اعلیٰ کیا ہے مولانا، وہ حد الاعجازی، وہ حد الاعجاز ہے. اب حد الاعجاز پر عطف کریں کس کا، ما یقرب منہ، منہ کی ہا ضمیر بھی کس کو راجع کریں، حد الاعجاز کو بھائی. اب اس حد الاعجاز کو اٹھاؤ اور یہ عبارت رکھو، وہ ہوا ما یقرب من حد الاعجازی، بلاغت کی ایک طرف اعلیٰ ہے اور وہ کیا ہے، حد الاعجاز ہے، وما یقرب من حد الاعجاز، اور جو حد الاعجاز کے قریب ہے بھائی، کس کے، عبارت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی. تو دیکھیے ادھر دیکھیے مولانا، یہ کلام ہے بھائی، اس کلام کا جو سب سے اوپر والا طرف ہے وہ اعلیٰ ہے سب سے اوپر، اور نیچے جو ہے آخری درجہ جس کے بعد وہ بلاغت سے ختم ہو جائے گا، گر جائے گا، وہ اسفل ہے، نچلا درجہ بھائی. یہ جو اعلیٰ ہے مولانا اعلیٰ، یہ کہتے ہیں ہوا حد الاعجاز، یہ کیا ہے، حد حد الاعجاز. اور اسی طرح ما یقرب من حد الاعجاز، جو حد الاعجاز کے قریب ہے، یعنی اس حد الاعجاز کے ساتھ جو نیچے والے درجے ہیں بالکل ساتھ والے مولانا، یہ بھی کیا ہے، اعلیٰ ہیں، یہ بھی کیا ہے، دیکھو نا اعلیٰ، اعلیٰ وہ حد اعجاز ہے اور اعلیٰ وہ ما یقرب من حد الاعجاز ہے، حد الاعجاز بھی اعلیٰ اور ما یقرب من حد الاعجاز وہ بھی کیا ہے، اعلیٰ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو معلوم ہوا اعلیٰ کے کتنے افراد ہوئے مولانا، دو، ایک حد الاعجاز اور ایک ما یقرب من حد الاعجاز، تو اعلیٰ مقسم بنا اور حد الاعجاز اور ما یقرب من حد الاعجاز اس کی قسمیں بنی بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات سب کو، تو اعلیٰ بنا مقسم اور حد الاعجاز اس کا ایک فرد بنا، اور ما یقرب من حد الاعجاز اس کا دوسرا فرد. جیسے مولانا کلمہ مقسم ہے اور اس کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، تو اسی طرح اعلیٰ مقسم ہے اور حد الاعجاز اور ما یقرب من حد الاعجاز اس کی قسمیں ہیں. تو یہ بعض علماء یہ تقریر کرتے تھے مولانا، ما کا عطف کرتے تھے حد الاعجاز پر، اور منہ کی ہا ضمیر کس کو راجع کرتے تھے، حد الاعجاز ہی کو راجع کرتے تھے. علامہ طفتازانی فرماتے ہیں یہ تقریر درست نہیں بھائی، یہ تقریر اس لیے نہیں درست کہ اعلیٰ کو آپ نے نوع بنا دیا اور اس کے دو افراد بنا دیے، تو معلوم ہوا جو حد الاعجاز ہے وہ بھی اعلیٰ، اور ما یقرب من حد الاعجاز ہے وہ بھی کیا ہے، اس لیے کہ بھائی مقسم کا حمل ہوتا ہے قسم پر، مقسم کا کیا ہوتا ہے، حمل ہوتا ہے قسم پر. جیسے آپ نے کہا الکلمہ تو اسم و فعل و حرف، تو اس کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، ان تینوں پر کلمہ کا حمل صحیح ہے. آپ کہہ سکتے ہیں الاسم کلمتن، الفعل کلمتن، الحرف، کیوں بھائی، یہ جملے صحیح ہیں یا غلط ہیں، صحیح ہیں، کیونکہ مقسم کا حمل کس پر ہوتا ہے، قسموں پر ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی مولانا اعلیٰ کے دو افراد بنائے تو دونوں پر اعلیٰ کا حمل ہونا چاہیے، لیکن دونوں پر حمل صحیح نہیں بنتا. کون سا پہلا فرق کیا ہے، حد الاعجاز. آپ کہیں الحد الاعجاز اعلیٰ، حد اعجاز کیا ہے، اعلیٰ ہے مولانا، اعلیٰ قسم ہے بلاغت کی، یہ حمل تو صحیح ہو گیا. اور پھر دوسری قسم کو پکڑیں، جو حد الاعجاز کے قریب ہے وہ بھی کیا ہے، اعلیٰ ہے، یہ حمل صحیح نہیں بنتا. اس لیے کہ اعلیٰ تو اس کو کہتے ہیں جو سب سے اوپر ہو، اور یہ سب سے اوپر ہے، اس کے اوپر تو کون ہے؟ حد الاعجاز ہے. تو معلوم ہوا یہ حمل صحیح نہیں ہے، حمل صحیح نہیں ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ سب کو سمجھ میں آگئی بات؟ تو پھر کیا کریں بھائی؟ عبارت تو یہی بن رہی ہے، ما یقرب منہ کا عطف تو حد الاعجاز پر ہی ہو رہا ہے. تو علامہ طفتازانی فرماتے ہیں، محسن الشرع مطول کے اندر وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں اس کا مقام کے اندر غور و فکر کر رہا تھا کہ مجھے اونگ آ گئی مولانا، اور میں نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا، تو اس حالت میں اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور میرے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہ ما یقرب کا عطف حد الاعجاز پر نہ کرو، اس کا عطف ہوا پر کر دو. اس کا عطف کس پر کر دو؟ ہوا پر کر دو. کہتے ہیں اب عبارت بہترین بن گئی، زبردست بن گئی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیسے؟ دیکھیے بھائی، بلاغت کی دو طرفیں ہیں، اعلی و ہوا و ما یقرب منہ. ہوا پر عطف کر رہا ہوں نا، تو ہوا وہ اعلی و ما یقرب من ال. اب ہا ضمیر کس کو راجع کرو؟ اعلی کو. منہ کی ہا ضمیر کس کو راجع کرو؟ تو اعلی و ما یقرب من ال اعلی حد الاعجازی، ان دونوں کے لیے حد الاعجاز کو خبر بنا دو بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اعلی و ما یقرب من ال اعلی کلاہما حد الاعجازی، وہ دونوں کیا ہیں؟ حد ال. دیکھو بھائی، یہ اعلی ہے اور یہ ما یقرب من ال اعلی، اعلی کے جو قریب ہے، یہ دونوں کیا ہیں؟ حد الاعجازی. یہ کیا ہیں؟ تو نہ اعلی کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے، نہ قریب من ال اعلی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اب عبارت بہترین بن گئی. اب اعلی ایک ہی رہا، ہاں حد الاعجاز مقسم بن گیا، اب اس کے دو افراد ہو گئے، اعلی و ما یقرب من ال اعلی، دونوں کیا بن گئے؟ حد الاعجاز. دونوں کیا ہیں؟ تو اب حد الاعجاز مقسم، اور اس کی ایک قسم کیا؟ اعلی. دوسری قسم کیا؟ ما یقرب من ال اعلی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تو کہتے ہیں اس سے عبارت حل ہو گئی، ورنہ وہ اشکال نہ رہا جو پہلے ہو رہا تھا. سمجھ میں آیا بھائی؟ چنانچہ مولانا وہ لکھتے ہیں اس مقام پر، الہمت بین النوم والیقظت، مجھے الہام کیا گیا نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں. یہ ہیں مولانا علامہ طفتازانی بھائی، ان کی عجیب کتابیں ہیں، مبارک کتابیں، عجیب مقبولیت اللہ نے ان کے نصیب فرمائی بھائی. ہم والد صاحب سے توضیح تلوی پڑھا کرتے تھے مولانا، جن دنوں انتقال ہوا ان دنوں بھی توضیح تلوی پڑھ رہے تھے بھائی. اگلے سال آپ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے توضیح تلوی. یاد رکھو یہ اصول فقہ کی کتاب ہے، اصل متن ہے تنقیح، وہ علامہ صدر الشریعہ کا ہے بھائی، جن کی کتاب شرح وقایہ آپ پڑھ چکے. تو انہوں نے پہلے ایک متن لکھا، تنقیح نام رکھا، پھر اس متن کی خود ہی شرح لکھی توضیح کے نام سے، پھر اس توضیح پر آگے علامہ طفتازانی نے شرح لکھی مولانا، علامہ طفتازانی نے، وہ تلویح کہلاتی ہے، تلویح تلویح کہلاتی ہے. اور مولانا عجیب متن شرح لکھی علامہ صدر الشریعہ نے. والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جو اصول کی کتابیں ہیں احناف کی، وہ کمزور ہیں بھائی. ہاں ایک کتاب کہتے ہیں ہماری بہت اعلیٰ درجے کی ہے اصول میں، اور وہ ہے توضیح بھائی، جو علامہ صدر الشریعہ کی ہے، وہ بڑی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے. اس کی شرح لکھی ہے علامہ طفتازانی نے بھائی، اور عجیب شرح لکھی انہوں نے بھائی، عجیب شرح لکھی ہے بھائی، درس نظامی کی مشکل ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے بھائی توضیح تلوی، مشکل ترین کتاب، بڑے 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 اساتذہ اس کے پڑھانے سے کتراتے ہیں بھائی، بڑی پیچیدہ کتاب ہے، بڑی پیچیدہ، لیکن ہم نے حضرت شیخ رحمہ اللہ سے پڑھی، ہم چار پانچ ساتھی تھے پڑھا کرتے تھے، اور حضرت شیخ کا درس عجیب ہوتا تھا، علامہ طفتازانی یاد رکھو مولانا در اس کے بارے میں اختلاف ہے، کوئی انہیں حنفی بتلاتا ہے، کوئی شافعی بتلاتا ہے کچھ، لیکن حق یہ ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ شافعی المسلک ہیں بھائی، لیکن کتابیں انہوں نے احناف کی لکھیں، ان کی شروحات لکھیں، ان کی کتابیں لکھیں، کیوں؟ کیوں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ اس علاقے میں رہتے تھے بھائی، یہ سارا علاقہ کس کا ہے؟ احناف کا، اب یہاں وہ شوافے کی کتاب لکھ دیتے تو کون اس کو پڑھتا، کون پڑھاتا، تو وہ مجبور ہوئے انہوں نے احناف کی کتابوں پر قلم اٹھایا اور بڑی پیاری کتابیں لکھی، لیکن یہ جو توضیح کی شرح انہوں نے تلوی لکھی، عجیب شرح لکھی ہے مولانا، ہر سطر، دوسری سطر، تیسری یا چوتھی سطر میں جا کے اس صدر الشریعہ پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ان کو عربی نہیں آتی، کبھی کہتے ہیں یہ کر دیا انہوں نے، کبھی کہتے ہیں یہ کر دیا انہوں نے، کبھی کہتے ہیں یہ کر دیا انہوں نے، اعتراضات ہی اعتراضات، پوری شرح کا یہ حال ہے، اور ایسی شرح لکھی مولانا کہ اس اصل کتاب کو لوگوں نے بھلائی دیا، اب درس و تدریس جو ہوتی ہے توضیح کے ساتھ تلوی کی تدریس ہوتی ہے مولانا، اور اشکالات ذکر ہوتے ہیں، بس اشکال جواب طلباء کو سمجھانے کے لیے یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اصول فقہ کے لحاظ سے نہیں پڑھائی جاتی مولانا، اصول فقہ ابھی بات بھی نہیں شروع ہوئی ہوتی کہ سال ختم ہو جاتا ہے، بس خاص کے پہنچتے پہنچتے سال ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ خاص سے شروع ہو رہی ہیں بحثیں بھی، سال مثلا خاص تک ابھی نہیں پہنچے ہوتے، سال گزر جاتا ہے، تو والد صاحب فرمایا کرتے تھے جب علامہ طفتازانی کے اعتراضات ذکر کرتے مولانا، اور عجیب بات یہ علامہ طفتازانی اعتراضات کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو محشی حضرات ہیں اور جنہوں نے حواشی تحریر کیے پھر اس پر مزید، وہ بھی علامہ کی تائید کرتے چلے جاتے ہیں اور اس اعتراض کی تشریح کرتے ہیں، یہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات یوں ہے یوں ہے یوں، والد صاحب جب پڑھاتے تھے بڑے جلال میں آ جاتے مولانا، اور فرماتے تھے یہ علامہ طفتازانی نے یہ کتاب جو لکھی ہے یہ اللہ کے لیے نہیں لکھی انہوں نے، یہ احناف کو خراب کرنے کے لیے لکھی ہے، احناف کو خراب کرنے کے، خراب کر دی انہوں نے کتاب بھائی، اب اس کتاب کو کوئی نہیں پڑھتا پڑھاتا، صرف اعتراض جواب کی نظر سے دیکھ کے اعتبار سے پڑھایا جاتا ہے، کتاب تو ابھی شروع ہی نہیں ہوتی صحیح طریقے سے کہ سال گزر جاتا ہے بھائی، تو جو سب سے قوی کتاب تھی اس کو انہوں نے خراب کر دیا بھائی، خراب کر دی، اور والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ ہدایہ کی شرح بھی لکھنا چاہتے تھے، ہدایہ کی شرح بھی جو حناف کی سب سے مولانا قوی کتاب ہے مولانا فقہ کے اندر، اس پہ بھی وہ قلم شروع کر دیا تھا انہوں نے کام، لیکن ابھی شروع ہی کیا تھا کہ انتقال ہو گیا، تو والد صاحب فرمایا کرتے تھے یہ صاحب ہدایہ کی کرامت ہے مولانا کہ ان کو موقع ہی نہیں ملا اس کتاب کو خراب کرنے کا، کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں علامہ طفتازانی کی شرح کی، ہمارے اپنے بڑے بڑے کبار علماء موجود ہیں، ان کی شروحات موجود ہیں، اور پھر علامہ طفتازانی کے توضیح تلوی میں اعتراضات ذکر ہوتے ہیں مولانا، اور عجیب بات تھی جب اعتراض والد صاحب بتلاتے یہاں سے علامہ طفتازانی یہ اعتراض کر رہے ہیں بھائی، وہ اعتراض ذکر کرتے ہم چاروں پانچوں طالب علم بیٹھے ہوتے سب حیران ہوتے کہ واقعی کتنا قوی اعتراض کیا علامہ طفتازانی نے، پھر جب والد صاحب پھر جلال میں آ جاتے مولانا اور پھر جوابات شروع کرتے بھائی، جواب اول یہ ہے اس کا، جواب ثانی یہ ہے، جواب ثالث یہ ہے، رابع یہ ہے، خامس یہ ہے، کئی کئی جوابات ذکر کرتے. جب وہ جوابات ہم سنتے تھے تو پھر ہمیں علامہ طبطزانی کے اعتراض پر ہنسی آتی تھی، یہ کیسا فضول سا اعتراض کیا، کتنی ظاہر جوابات ہیں اس کے، تو کتنی بدیہی باتیں ہیں. تو والد صاحب بڑے جلال میں آ جاتے، کہتے ہیں ہم ان کو جواب دیں گے بھیا، ان کو جواب دیں گے بھائی، حنفیت کی خاطر تو ہم امام شافعی رحمۃ اللہ کو بھی جواب دیتے ہیں، امام بخاری کو بھی جواب دیتے ہیں بھائی، کیونکہ حنفیت کو ہم ترجیح دیں گے. تو بھائی یہ علامہ طبطزانی کہاں کے آئے کہ ہم ان کو کچھ چھوڑ دیں بھائی، پھر ان کو جوابات دیتے اور عجیب جوابات دیتے. اور پھر والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ علامہ کو بھی پتا ہے کہ میں غلط اعتراض کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ یہ تو بہت بڑے علامہ ہیں، یہ نہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ میں غلط اعتراض کر رہا ہوں، لیکن کام ہے کتاب کو خراب کرنا ہے، اعتراض کرتے ہوئے چلے جاتے. حتیٰ کہ اتنے اعتراضات کیے کہ علامہ قازرونی فرماندے ہیں کہ ینبغی ان یسمی جارحاً لا شارحاً، کہ ان کو جارح کہنا چاہیے شارح نہیں کہنا چاہیے، یہ تو جرح کر رہے ہیں ساری کتاب پر. تو عجیب انداز تھا جو شیخ کون سے ہم پڑھتے تھے بھائی، عجیب انداز. پتہ چلتا تھا کوئی امام کے ساتھ کوئی امام ٹکر لے رہا ہے، دلائل آتے مولانا، حواشی شروحات کہیں وہ دلائل نہیں ہوتے تھے جو وہ ذکر کرتے تھے. حتیٰ کہ توضیح تلوی میں نے بتایا سب سے مشکل ترین کتابوں میں سے ہے درس نظامی کی، بلکہ شاید سب سے مشکل ہو بیضاوی کے بعد وغیرہ. تو لیکن ہم چار پانچ ساتھیوں نے جب پڑھی ان سے، جتنا حصہ پڑھا انتقال تک، ہم سے کبھی کوئی پانچوں چاروں سے کوئی پوچھ لیتا کوئی استاد بھی، آپ نے اتنے سال پڑھا، آپ کو سب سے زیادہ آسان بہترین اور پیاری کتاب کون سی لگی درس نظامی کی، تو ہم کہتے توضیح تلوی. جو مزہ توضیح تلوی میں ہے اور کسی کتاب میں نہیں، کسی کتاب میں. حضرت شیخ ہمیں پڑھاتے تھے، ہم یوں مگن ہو جاتے سبق میں جیسے وہ ہمیں کوئی کہانی سنا رہے ہیں بڑی پیاری سی. مشکل سے مشکل مقام ہوتا، عجیب حضرت شیخ کی ایک کرامت تھی مولانا، ان کے درس میں کبھی کوئی تنگ نہیں ہوتا تھا، کئی کئی گھنٹے سبق جاری رہتا تھا، مشکل سے مشکل مقام ہوتا ایسے حل ہوتا چلا جاتا، طالب علم کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی کہ کتنا مشکل مقام کتنے مزے سے گزر گیا. کئی کئی گھنٹے سبق چلتا تھا، مجال ہے کوئی تنگ ہو جائے مولانا. بعض وقت اکثر تو سال کے آخری مہینوں میں تو مولانا ظہر کے بعد تو تقریباً دو گھنٹے کا سبق ہوتا ہی تھا، مغرب کے بعد کبھی سبق شروع ہوتا مولانا پانچ ساڑھے پانچ چھ بجے سبق شروع ہو جاتا، سات آٹھ نو دس ساڑھے دس گیارہ بجے کے قریب جا کر پھر سبق بند کرتے اور پھر طلبا کے ساتھ علیحدہ عشاء کی جماعت ادا کیا کرتے تھے. تو دیکھو چار پانچ گھنٹے سبق مسلسل ایک ہو مولانا، کیا آپ سوچ سکتے ہیں آج کوئی بیٹھا رہا ہے اتنی دیر سبق میں اور تنگ بھی نہ ہو بھائی. جتنا بھی اچھا سبق ہو ایک گھنٹے بعد طالب علم کہتے ہیں بس اب تو کافی ہو گیا، ختم ہونا چاہیے. اور وہ چھ پانچ پھر گیارہ بجے، کبھی بارہ بجے مولانا، کبھی ایک بجے، کبھی ڈیڑھ بجے، کبھی دو بجے تک مولانا مسلسل مغرب کے بعد سبق چل رہا ہے، مسلسل سبق چل رہا ہے اور سارے ایسے بیٹھے رہتے ایسے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں مولانا، واقعی ان کی مثال دیکھنے میں جی، جیسے وہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے نا بالکل جی. بس اصل تو یہ مولانا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ والا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کے ہو جاتے ہیں بھائی، اور ساری مخلوق بھی. سات آٹھ گھنٹے طالب علموں کا بیٹھے رہنا اور اسی دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہنا، بلکہ جون جون وقت گزرتا جاتا تھا لذت بڑھتی جاتی تھی. طلبہ آج بھی آ کر بتلاتے ہیں کہ ہم پڑھا کرتے تھے حضرت شیخ سے, اور کوئی سبق رہ جائے اس کی کوئی فکر ہمیں نہیں ہوتی تھی, حضرت شیخ کے سبق میں ہم ہر صورت میں پہنچتے تھے. تو بات توضیح تلوی سے شروع بتلایا میں نے, وہی اللہ وہ بھی علامہ تلوی علامہ تفتازانی کی. دیکھو بھائی کتنی مولانا کتنا مشکل مقام تھا, علماء سے حل نہیں ہو رہا. علامہ تفتازانی فرماتے ہیں الہم تو بین النوم والیقظتی, نیند و بیداری کے درمیانی حالت میں مجھے اللہ کی جانب سے الہام ہوا اور میں نے اس مقام کو حل کر لیا اللہ کی نصرت سے. بھائی تو یہاں مشکل مقام بھی حل کر رہے ہیں اور توضیح تلوی میں آسان سی بات ہوتی ہے اس کو جان بوجھ کر اور ٹیڑھا کر کے چلے جاتے ہیں حل کرنے کے لیے. حالانکہ شارح کا تو کام ہی یہ ہے کہ اگر ماتن سے کوئی کمی ہوئی بھی ہے تو اس کی کیا کر دے, اس طریقے سے اصلاح کرے کہ خرابی نظر ہی نہ آئے کسی کو. اچھا بھائی چلیے دیکھیے بھائی, تو کہتے ہیں اس کا عطف مولانا ما یقرب منہ کا ہوا پر کرو اور ہا ضمیر بھی اعلیٰ کو راجع کرو. تو بلاغت کی دو طرفیں ہیں, اعلیٰ ایک اعلیٰ ہے وہ ہوا, اور وہ اعلیٰ و ما یقرب من الاعلیٰ یہ دونوں کیا ہیں, حد الاعجاز ہے. وہ ہوا ان یرتقی الکلام فی بلاغتہ الی ان یخرج عن طوق البشر و یعجزہم عن معارضتہ, اور وہ یہ ہے حد الاعجاز کسے کہتے ہیں بھائی, اب اس کے بارے میں بھی بتلاتے ہیں. وہ یہ کہ کلام بلند ہو جائے, مولانا ارتقاء کا معنی بلند ہونا چڑھنا اوپر, کلام وہ اتنا بلند ہو جائے فی بلاغت ہی اپنی بلاغت میں, الی ان یخرج عن طوق البشر یہاں تک کہ وہ انسانی قدرت سے خارج ہو جائے, انسان اس کے و یعجزہم عن معارضتہ اور وہ کلام ان کو عاجز کر دے اپنے مقابلے سے. بھائی کوئی انسان اس جیسا کلام نہ لا سکے, کوئی نہ لا سکے بھائی, وہ حد الاعجاز ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی, حد الاعجاز ایسے کلام کو کہتے ہیں جو عاجز کر دے باقیوں کو. بھائی اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے مولانا, سوال یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی ایسا کلام ہو جس کا انسان مقابلہ ہی نہ کر سکے. بھائی بلاغت کس چیز کا نام ہے, کلام فصیح کی مطابقت کرنا کس کے ساتھ, مقتضی حال کے ساتھ. بلاغت اسی چیز کا نام ہے نا, کہ کلام فصیح ہو اور مطابق ہو کس کے ساتھ, اور اس کو کلام فصیح کو مقتضی حال کے ساتھ مطابق کیسے کرنا ہے, مطابقت کیسے آئے گی. علم بلاغت ہمیں بتلا دیتا ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے اور کہاں کیا نہیں کرنا بھائی, کہاں حذف کرنا ہے, کہاں ضمیر لانی ہے, کہاں ذکر کرنا ہے, کہاں معرفہ لانا ہے, کہاں نکرہ لانا ہے, کہاں فعل لانا ہے, کہاں اسم لانا ہے, یہ سارا ہمیں کون بتلا دے گا, علم بلاغت ہمیں بتلا دے گا. تو جب علم بلاغت نے ہمیں بتلا دیا کہ یہ چیزوں سے مطابقت آئے گی, تو پھر تو انسان کو پتہ چل گیا مطابقت پوری طرح کن چیزوں سے آئے گی. تو انسان اس علم کو پڑھ کر آرام سے ایسا کلام پیش کر سکتا ہے جو کیا ہو, مقتضی حال کے مطابق ہو. تو ایسا کلام جب پوری طرح مطابقت لے آئے گا, پوری طرح عبور حاصل ہوگا اس علم پہ, تو کلام کہاں پہنچ جائے گا, بلاغت کے سب سے اونچے درجے پر, حد اعجاز تک. تو وہ حد الاعجاز والا کلام تو انسان کر سکتا ہے بھائی, تو پھر اس کو حد الاعجاز کیا مانا, انسان کیسے عاجز آیا, انسان تو بنا سکتا ہے ایسا کلام. بات سمجھ میں آ رہی ہے, بلاغت پڑھ لے گا سیکھ لے گا. کہتے ہیں نہیں بھائی, یہ علم آپ کو یہ تو بتلا دے گا کہ کس مقام پر کیا کرنا ہے اور کس مقام پر, اس مقام پر یوں کیا جاتا ہے, اس مقام پر لیے یہ یوں کیا جاتا ہے, اس مقام کے لیے یوں کیا جاتا ہے. لیکن آپ کو یہ کون بتلائے گا کہ یہ اس وقت مقام کون سا ہے, یہ کیا تقاضا کر رہا ہے, اس کا پتہ انسان کو نہیں چل سکتا مولانا. یہ مقام مثلا تاکید کا تقاضا کر رہا ہے, یہ انسان کو کون بتلائے گا. چلو ایک تاکید کا پتہ چل گیا کہ یہ منکر ہے, میں نے اس کے سامنے کیا کرنی ہے, تاکید. لیکن صرف تاکید تو نہیں ہے, ایک ہی مقام پہ آٹھ آٹھ دس دس چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے, صرف تاکید کا نہیں, اور بھی آٹھ دس چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کو کون بتائے گا کہ یہاں یہ والی آٹھ کی ضرورت ہے، یہاں یہ والی پانچ کی، یہاں یہ والی تین کی؟ اس علم سے اس بات کا پتا نیز اگر اس کو چلو یہ پتا بھی چل جائے کہ مثلا یہاں تاکید ہے، کتنی تاکید چاہیے؟ ایک چاہیے، دو چاہیے، تین چاہیے، چار چاہیے، پانچ چاہیے؟ یہ اس علم سے پتا نہیں چلے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مقدار کتنی، کتنے اعتبارات کی ضرورت کا خیال یہاں رکھنا ہے اور کتنی مقدار کا خیال رکھنا ہے، اس کا پتہ اس علم سے نہیں چل سکتا. تو معلوم ہوا بلکہ بہت سے کہتے ہیں بلغا ایسے گزرے ہیں جو بڑے بڑے بلغا تھے، بڑے بڑے مولانا اس فن کے ماہرین تھے، لیکن وہ بلیغ کلام بنانے پر بھی قادر نہیں تھے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو اس علم کا ماہر ہو جانے سے یہ بھی نہیں ضروری کہ کوئی آدمی کیا کر سکے، بلیغ کلام پیش کر سکے. تو چے جائے کہ وہ ایسا کلام کرے جو کہاں تک پہنچتا ہو، حد اعجاز تک. یہ ایسا کلام کرنا صرف یہ کس کے کون کر سکتا ہے؟ صرف ذات باری تعالیٰ کا کلام ہی ایسا ہے جو حد الاعجاز تک پہنچا ہوا ہے، انسان کے بس سے یہ باہر ہے. مولانا تو کہتے ہیں وَمَا يَقْرُبُ مِنْهُ عَطْفٌ عَلَىٰ قَوْلِهِ هُوَ. مَا يَقْرُبُ مِنْهُ کا عطف ہے ماتن کے کس قول پر؟ ہوا پر. وَالزَّمِيرُ فِي مِنْهُ عَائِدٌ إِلَىٰ أَعْلَىٰ. اور منہو کی ضمیر جو ہے وہ عائد ہے کس کی طرف؟ اعلیٰ. یعنی ان الاعلیٰ وما یقرب منہو، کہ اعلیٰ اور وہ جو اس کے قریب ہے، قریب من الاعلیٰ ہے، کلاہما حد الاعجازی، وہ دونوں کیا ہیں؟ حد الاعجاز ہیں. ھذا ھو الموافق لما فی المفتاح، یہ ہے وہ جو موافق ہے اس کے مفتاح العلوم کے، مفتاح العلوم کے. وزعم بعضهم، بعض علماء نے یہ گمان کیا، انه عطف علی حد الاعجاز، کہ اس ما یقرب منه کا عطف کس پر ہے؟ حد الاعجاز پر ہے. والضمیر عائد الیہ، اور ضمیر بھی اسی حد الاعجاز کی طرف لوٹ رہی ہے. یعنی ان الطرف الاعلی، یعنی ان کے مطابق عبارت یوں بن رہی تھی کہ طرف اعلیٰ کیا ہے؟ ہوا حد الاعجازی، وہ حد الاعجاز ہے. وما یقرب من حد الاعجاز، اور وہ جو حد الاعجاز کے وہ ہے. وفیہ نظر، اور اس کے میں نظر ہے، اشکال ہے. کیوں؟ لأن القریب من حد الاعجاز لا يكون من الطرف الاعلی، اس لیے کہ قریب من حد الاعجاز جو ہوگا وہ طرف اعلیٰ میں سے، طرف اعلیٰ میں صرف حد الاعجاز ہے، قریب من حد الاعجاز طرف اعلیٰ میں سے نہیں ہے. مولانا اعلیٰ کی تقسیم نہیں ہو سکتی. اعلیٰ اس کو کہتے ہیں جو سب سے اوپر ہو، جیسے نقطہ کہتے ہیں طرف خط کو، اور نقطے کی تقسیم نہیں، خط کی تقسیم تھی لمبائی میں، اور نقطے کی تقسیم نہ لمبائی میں نہ چوڑائی میں نہ. تو اسی طرح اعلیٰ بھی سب سے اوپر والا کلام، مولانا اس میں تقسیم نہیں کہ اس کے آپ دو یا تین افراد بنائیں بھائی. وَقَدْ أَوْضَحْنَا ذَلِكَ فِي الشَّرْحِ، اور تحقیق ہم نے واضح کیا ہے اس کو شاپنی شرح مطول کے اندر بھائی. وَأَسْفَلُ، اور دوسرا دو طرف ہیں، ایک اعلیٰ ہے اور دوسری کیا ہے؟ اسفل، نیچے والا ہے. وَهُوَ مَا، اور وہ ایسا کلام ہے، وہ مرتبہ ہے. اِذَا غُيِّرَ الْكَلَامُ عَنْهُ، کہ کلام کو اگر اس سے بدل دیا جائے، اِلَى مَا دُونَهُ، نچلے مرتبے کی طرف. اِلْتَحَقَ الْكَلَامُ عِنْدَ الْبُلَغَاءِ بِأَصْوَاتِ الْحَيَوَانَاتِ، تو مل جائے گا کلام بلغا کے نزدیک جانوروں کی آوازوں کے ساتھ. بھئی بلاغت کا ایک سب سے نچلا درجہ ہے، وہ نچلا درجہ، وہ مرتبہ ہے کہ اگر اس سے بھی نیچے کلام گر گیا، اس سے بھی کیا ہوا، کلام نیچے گر گیا، تو بلغا کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کلام اور جانور کی آواز ایک ہی ہے. مولانا آپ کا کلام اسی طرح ہے جیسے کیا ہوتا ہے، جانور کی. مثلا مولانا منکر کے سامنے کیا زواجب ہے، کیا لے کر آؤ؟ تاکید. میں کہتا ہوں واللہ، منکر کے سامنے، واللہ ان زیدن لقائم بئی، اس میں کیا ہے، تاکیدات ہیں، میں نے ایک تاکید کم کر دی، ان زیدن لقائم بئی، کلام کا رتبہ گر گیا. پھر میں نے ایک اور تاکید کم کی، ان زیدن قائم، اور گر گیا. پھر میں نے کہا زید قائم, یہ آخری مرتبہ آ گیا بھائی. اب اگر میں اس سے بھی نیچے جاتا ہوں تاکید ختم کر دیتا ہوں, کیا کہتا ہوں قاما زید کہہ دیتا ہوں, تو منکر کے سامنے کہہ رہا ہوں قام زید. بلغا کہتے ہیں منکر کے سامنے قام زید کہنا اور گدے کی آواز ایک برابر ہیں بھائی, اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہو رہا نا. وہ منکر ہے, اس کے سامنے آپ قام زید کے کیا فائدہ کہنے کا بھائی, وہ تو قیام کا پہلے سے انکار کر رہا ہے, آپ پھر کہہ رہے ہیں قام زید, وہ تو انکار کر رہا ہے بھائی. کوئی فائدہ ہوا اس کلام کا؟ کوئی فائدہ نہیں. تو کہتے ہیں آخری درجہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے بھی کلام کو گرا دیا جائے تو پھر وہ کیا بلغا کے نزدیک کس کے برابر ہو جاتا ہے؟ حیوانات کی آوازوں کے بھائی. وَهُوَ مَا اِذَا غُيِّرَ الْكَلَامُ عَنْهُ, کہ اس مرتبے سے بدل دیا جائے کلام کو الى ما دونه نچلے مرتبے کی طرف, الى مرتبتن اس مرتبے کی طرف, وہی ادنا منه, اس حال میں کہ وہ مرتبہ اس سے کیا ہو ادنا ہو. وَأَنزَلَ, چاہے تو اس کو مولانا آپ پڑھیں غیر اس کو پڑھیں, اس میں تفضیل پڑھیں, ادنا اس میں تفضیل ہے, انزل اس میں تفضیل ہے. تو انزلہ کا عطف کس پر ہوا؟ جی انزلو. وہی ادنا منہ, کہ اس کلام کو کدھر لے جائیں مولانا؟ نچلے مرتبے کی طرف, اس حال میں کہ وہ مرتبہ کیا ہو ادنا منہ, اس پہلے والے مرتبے سے کم ہو. وانزلو, انزل زیادہ نازل ہو, زیادہ نیچے ہو, ایک ہی معنی ہے, اس سے زیادہ نیچے کا ہو, تو پھر التحق الکلام, کلام مل جاتا ہے جانوروں کی آوازوں سے. سمجھ میں آئے عبارت بھائی؟ یا آپ چاہیں تو آپ اس کا عطف غیرہ پر کریں, کہ اگر اذا غیر الکلام عنہ, اگر اس مرتبے سے کلام کو کیا کر دیا جائے؟ بدل دیا جائے. وانزل, اور کیا کر دیا جائے؟ گرا دیا جائے, تو التحق الکلام, عبارت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو مل جائے گا کلام. وَإِن كَانَ صَحِيحَ الْإِعْرَابِ, اگرچہ اعراب کی ترکیب کے اعتبار سے وہ کلام کیا ہو؟ صحیح. قام زید ترکیب کے اعتبار سے غلط ہے یا صحیح ہے بھائی؟ صحیح ہے, لیکن پھر بھی مل جائے گا عند البلغاء بأصوات الحیوانات, جانوروں کی آوازوں سے. اللتی تصدر عن محلها, وہ آوازیں جن کا صدور ہوتا ہے اپنے محل سے. بھائی وہ جانوروں کی آوازوں کا صدور کن سے ہوتا ہے؟ جانوروں سے ہی ہوتا ہے. تو محل سے کیا مراد ہیں؟ وہی حیوانات ہی مراد ہیں. وہ آوازیں جن کا صدور ان کے محل سے ہوتا ہے, بحسب ما يتفق, بحسب ما يتفق, جیسا بھی اتفاق ہو جائے. بھائی وہ جانور کیا تاکید وغیرہ اور یہ خصوصیات زائدہ کا خیال رکھتے ہیں؟ نہیں بھائی, وہ تو ان خصوصیات, تو وہ جیسی تیسے بھی اتفاق ہو جائے, وہ آوازیں اپنے محل سے ان کا صدور ہوتا ہے, یعنی جانور بولتے ہیں. من غیر اعتبار اللطائف والخواص الزائدت علی اصل المراد, بغیر باریکیوں کا اعتبار کیے اور خواص کا, الزائدت علی اصل المراد, جو ایسے خواص جو زائد ہوں کس پر اصل ہے, ان کا اعتبار نہیں ہوتا حیوانات کی آوازوں میں. وَبَيْنَهُمَا اَيْ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ مَرَاتِبُ كَثِيرَةٌ, اور ان دونوں طرفین کے درمیان بہت سے مراتب ہیں مولانا, اعلیٰ و اسفل کے درمیان کیا ہیں؟ بہت سے مراتب ہیں. متفاوتتن, مختلف ہیں مولانا. بعضها اعلیٰ من بعضین, بعض بعض سے اعلیٰ ہیں. بحسب تفاوت المقامات, مقامات کے تفاوت کے اعتبار سے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ورعایت الاعتبارات, اور اعتبارات یعنی ان خصوصیات کے رعایت کے اعتبار سے کیا ہیں, ان کے درجے مختلف ہیں. بھائی بعض جگہ چار چیزوں کی رعایت رکھنا پڑتی ہے, بعض جگہ پانچ. اب مثلا ایک جگہ پانچ چیزوں کی رعایت رکھنی ہے تو کلام میں ہو سکتا ہے آپ نے ایک کی رعایت رکھی ہو سکتا ہے دو کی رکھی ہو سکتا ہے تین کی رکھی ہو سکتا ہے کس کی رکھی ہو, چار وغیرہ چار کی رکھی ہو, تو کتنے مرتبے بنتے چلے جاتے ہیں ایک ایک جگہ کے اعتبار سے. والبعد من اسباب الاخلال بالفصاحتی, اور نیز مولانا کبھی کبھار بعد بھی آتا ہے کلام کے اندر جب اس میں مخل بالفصاحت چیزیں آ جائیں. بھئی آپ نے ایک کلام کیا, کلام تو آپ کا فصیح ہے لیکن اس میں کسی وجہ سے تھوڑا سا ثقل آ رہا ہے یہ ثقل مخل بالفصاحت تو نہیں، یعنی فصاحت سے کلام کو خارج تو نہیں کر رہا، لیکن مخل ضرور ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ کلام کا مرتبہ کیا کر رہا ہے، تو ہے تو فصیح لیکن مرتبہ کم کر رہا ہے، تو بعد بھی آ جاتا ہے کبھی اخلال والے اسباب سے، اخلال بالفصاحت والے اسباب سے، تو کلام کے مرتبے بہت زیادہ ہیں مولانا، کیا ہیں؟ اعلیٰ اور اسفل کے درمیان بہت سے مرتبے ہیں. وَتَتْبَعُهَا اَي بَلَاغَتَ الْكَلَامِ وُجُوهٌ اُخَرْ سِوَ الْمُطَابَقَتِ وَالْفَصَاحَتِ تُورِسُ الْكَلَامَ حُسْنًا. اچھا بھئی، یہ مولانا تمہید ہے علم بدیع کی ضرورت کے لیے، کہ علم بدیع کی کیوں ضرورت ہے، اس کے لیے تمہید باندھ رہے ہیں بھئی. تو کہتے ہیں وَتَتْبَعُهَا اَي بَلَاغَتَ الْكَلَامِ، تابع ہیں، پیچھے آتی ہیں، کس کے پیچھے آتی ہیں؟ ہا ضمیر کا مرجع بتلایا، اَي بَلَاغَتَ بَلَاغَتِ کلام کے پیچھے آتی ہیں. وُجُوهٌ اُخَر، کچھ اور وجوہات، سِوَ الْمُطَابَقَتِ وَالْفَصَاحَتِ، علاوہ مطابقت اور، بھئی مطابقت اور فصاحت یہ تو عین بلاغت ہیں، مطابقت اور فصاحت یہ تو کیا ہیں، ان کے علاوہ کچھ اور وجوہ بھی ان کے پیچھے آتی ہیں. تورس الکلام حسنن، جو کلام کو کیا بنا دیتی ہیں، حسن بنا دیتی ہیں. یا تورس الکلام حسنن، یا کلام میں کیا پیدا کر دیتی ہیں مولانا، حسن پیدا کر دیتی ہیں. اچھا جی، سمجھ میں آیا بھئی؟ علم بدیع ہے، ایک علم بدیع آخر میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس سے بھی کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے بھئی، حسن پیدا ہوتا ہے. ایک آپ کلام لے کر آئے، وہ فصیح کلام ہے، پھر یہ فصیح کلام کے اندر آپ مطابقت بھی لے آئے، تو یہ دو چیزیں تو بلاغت کی ذات میں ضروری ہیں، فصاحت بھی ہو اور مطابقت بھی ہو، ورنہ بلاغت ہی نہیں. پھر اس فصاحت اور مطابقت کے بعد مزید کچھ چیزیں ہیں جن سے کلام میں اور حسن پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پر صنعت تجنیس ہے، صنعت تجنیس کہتے ہیں کلام میں ایک جیسے الفاظ لانا جن کے معنی الگ الگ ہوں بھئی، لفظ ایک جیسے ہوں اور معانی کیا ہوں، الگ الگ ہوں، معانی الگ الگ ہوں. جیسے مولانا شاعر کہتا ہے، ترقت الباب حتی کلمتنی، ترقت الباب حتی کلمتنی، ولما کلمتنی کلمتنی، ترقت الباب، میں نے، شاعر کہتا ہے میں اپنی معشوقہ سے ملنے آیا بھئی، طرقت البابا، میں نے دروازہ کھٹکھٹ آیا، دروازے پر آیا رات کو جی، حتی یہاں تک کہ کلمتنی، کہ اس نے مجھے تھکا دیا، یعنی اتنا انتظار کروایا کہ مجھے کیا کیا، تھکا دیا. وَلَمَّا كَلَّمَتْنِي، لیکن جب وہ آئی، وَكَلَّمَتْنِي وَلَمَّا كَلَّمَتْنِي، اور جب اس نے میرے ساتھ کلام کیا، كَلَّمَتْنِي، تو اس نے میرے قلب و جگر کو زخمی کر دیا بھئی. تو دیکھو تین لفظ ہیں، كَلَّمَتْنِي كَلَّمَتْنِي كَلَّمَتْنِي، تینوں کا معنی الگ الگ. پہلا كَلَّمَتْنِي کیسا ہے، وہ الگ الگ ہیں، کلا الگ ہے، متنی الگ ہے، کلا کا معنی تھکا دینا، توڑ دینا. متن کس کو کہتے ہیں، کمر کو، متنی، میری کمر اس نے کیا کر دی، توڑ دی، یا میری کمر اس نے تھکا دی، یعنی مجھے تھکا دیا، کلا متنی. ولما کلمتنی، اور پھر جب وہ آئی اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا، کلام کیا، کلمہ کے معنی بات کرنے کی بھی آتے ہیں، اور کلمہ کا ایک معنی زخمی کرنے کی بھی ہیں، تو کہ لما کلمتنی کلمتنی، تو اس نے مجھے کیا کر دیا. تو دیکھو یہ صنعت تجنیس ہے، ایسے لفظ لے کر آئے، تلفظ ایک جیسا ہے لیکن معنی سب کے کیا ہیں، الگ الگ ہیں. یا اسی طرح مولانا ایک صنعت قلب ہے، اس سے بھی کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کلام کا کمال کا، آپ کا کلام آپ کا کمال، آپ کا کلام آپ کا کمال ہے، کلام کا کمال کا. اب ذرا اس لفظ کو لکھیں مولانا اپنے سامنے، کلام کا کمال کا، لکھ لیا بھائی؟
جی
کلام کا کمال کا. ہاں کوئی ایک لکھ لے ساتھ والے، دیکھیں اس پہ. اچھا بھائی اب ذرا مولانا آخر سے دیکھتے جاؤ، آخر میں کیا ہے؟ اچھا پھر اس سے پہلے کیا ہے؟ لام، کاف لام. پھر اس سے پہلے کیا ہے؟ کاف لام الف کلا. پھر اس سے پہلے کیا ہے؟ میم کلام. پھر اس سے پہلے کیا ہے؟ کلاموں کا. کیا بن گیا؟ اس سے پیچھے آئے مولانا پھر کیا ہے؟ کاف. پھر اس سے پیچھے میم کما. پھر کیا ہے؟ کما. پھر آگے پیچھے کیا ہے؟ لام کمال. پھر اس سے پیچھے کیا ہے؟ کاف. کیا بن گیا؟ کلام کا کمال کا. وہی بنا یا نہیں بنا مولانا؟ اس کو کہتے ہیں قلب مولانا. ادھر سے پڑھیں، شروع سے پڑھیں یا آخر کی طرف سے پڑھیں، کیا ہے؟ ایک ہی جیسے، ایک ہی جیسے لفظ رہتے ہیں بھائی. یہ صنعت قلب ہے بھائی. اس سے بھی کلام میں کیا پیدا ہوتا ہے مولانا؟ حسن پیدا ہوتا ہے بھائی. تو بتلایا مولانا بلاغت کے، بلاغت کلام کے تابع کچھ اور وجوہ بھی ہیں مولانا جو کلام میں حسن پیدا کرتی ہیں یا کلام کو حسین بنا دیتی ہیں. وفی قوله تتبعها اشارة الى ان تحسین هذه الوجوه للکلام عرضی خارج عن حد البلاغة. بھائی ماتن نے کیا کہا؟ بلاغت کلام کے تابع ہیں. بتلا دیا کہ پہلے بلاغت کا خیال رکھو. اور بلاغت کتنی چیزوں کا نام ہے؟ دو چیزوں کا، ایک فصاحت ہو اور دوسری کیا ہو؟ مطابقت ہو. تو پہلے کلام میں فصاحت و مطابقت آئے اس کا خیال رکھو، پھر اس کے بعد کیا کرو؟ اس میں مزید صنعتوں کے ذریعے کیا پیدا کرو؟ حسن پیدا کرو. تو کہتے ہیں وفی قولہ تتبعہا، ماتن کے قول تتبعہا میں اشارہ ہے کہ ان وجوہ کہ ان وجوہ کا حسین بنانا کلام کو عرضی، یہ کیا ہے؟ عرضی ہے. خارج عن حد البلاغتی، اور یہ بلاغت کی حد سے خارج ہے. بلاغت تو نام تھا مطابقت اور فصاحت کا، یہ اس سے زائد چیز ہے. تو یہ ان کا حسین بنانا یہ عرضی ہے، ذاتی نہیں بھائی. وَإِلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الْوُجُوهِ اِلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الْوُجُوهَ اِنَّمَا تُعَدُّ مُحَسِّنَةً، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان وجوہ کو محسنہ شمار کیا جاتا ہے بعد رعایت المطابقت والفصاحتی، مطابقت اور فصاحت کے رعایت رکھنے کے بعد بھئی. وَجَعَلَهَا تَابِعَةً لِبَلَاغَةِ الْكَلَامِ دُونَ الْمُتَقَلِّمِ. بھئی تَتْبَعُهَا تابع ہیں بلاغت کلام کے. یہ نہیں کہا بلاغت، بھئی بلیغ تو ایک کلام بھی ہوتا ہے اور بلیغ تو متکلم بھی ہوتا ہے. انہوں نے کہا بلاغت کلام کے تابع ہیں، بلاغت متکلم کے تابع اس کو ذکر نہیں کیا. یہ کہتے ہیں اس لیے کہ ان وجوہ، ان صنعتوں سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے، متکلم کے اندر حسن پیدا، اسی لیے بلاغت کلام کے تابع ہیں. وَجَعَلَهَا تَابِعَةً لِبَلَاغَةِ الْكَلَامِ، اور تابع بنایا ان وجوہ کو بلاغت کلام کے، دون المتکلمی، نہ کہ متکلم کے. لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا، اس لیے کہ یہ وجوہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے. يَجْعَلُ الْمُتَكَلِّمَ مُتَّصِفًا بِصِفَتٍ، کہ جو متکلم کو کیا کریں؟ متصف بصفت کریں بھئی. متکلم کو یعنی اس کو حسین نہیں بناتی، کلام کو اس کو متصف بصفت کر دیتی ہیں. وہ کلام جس میں تجنیس ہوگی مجنس کہلائے گا، وہ کلام مجنس کہلائے گا، وہ متکلم مجنس نہیں کہلائے گا. والبلاغت فی المتکلم، جی بلاغت کی بحث، بلاغت فی الکلام ختم، اب بلاغت فی المتکلم کی بات کریں گے. والبلاغت فی المتکلم ملکت یقتدر بها علی تالیف کلام بلیغ. اور بلاغت مولانا متکلم کے اندر وہ ایسے ملکے کا نام ہے کہ قادر ہوا جائے اس کے ساتھ کس چیز پر؟ کلام بلیغ کی تالیف پر. بھئی بلاغت فی المتکلم یہ ہے کہ وہ متکلم قادر ہو جائے کہ وہ کیا کر سکے؟ بلیغ کلام کر سکے، اس میں ملکہ ہو. ایک آدھ مرتبہ کر دیں تو پھر وہ متکلم بلیغ نہیں، بلکہ اس میں ملکہ ہونا چاہیے، یہ پھر چاہے وہ کلام کرے یا نہ کرے. فعلم مما تقدم، یہاں سے نسبت بیان کر رہے ہیں مولانا، فصیح اور بلیغ میں کیا نسبت ہے؟ ایک لفظ ابھی تک آپ نے پڑھا ہے فصیح، ایک اب اور ایک دوسرا کیا پڑھا ہے؟ بلیغ. ان میں نسبت کیا ہے آپس میں؟ تو بتلائیں گے مولانا کہ ہر بلیغ فصیح ہوگا، لیکن ہر فصیح بلیغ نہیں ہوگا. کیا بات کریں گے؟ ہر بلیغ کیا ہے؟ اس لیے کہ بلیغ کلام ہو تو بلاغت کلام کس کو کہتے تھے بھائی؟ جس میں کیا ہونی چاہیے؟ فصاحت بھی ہو. تو ہر بلیغ کیا ہوگا؟ لیکن ہر فصیح بلیغ، کیونکہ ہو سکتا ہے کلام فصیح ہو یا متکلم میں ملکہ ہو کلام فصیح کا، لیکن مطابقت وہاں ملحوظ نہ ہو، تو فصاحت تو آ جائے گی لیکن بلاغت نہیں آئے گی. سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہوا مولانا بلاغت ہے موقوف اور فصاحت ہے موقوف علیہ. فصاحت ہوگی تو بلاغت آئے گی، فصاحت نہیں تو بلاغت بھی. تو کون موقوف علیہ ہوا؟ کس پہ موقوف ہے بلاغت بھائی؟ فصاحت پر. فصاحت پر. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے مولانا نماز موقوف ہے طہارت پر، تو طہارت موقوف علیہ اور نماز کیا؟ موقوف. تو طہارت ہوگی تو نماز ہوگی، طہارت نہیں تو نماز بھی. تو اسی طرح فصاحت ہوگی تو بلاغت ہوگی، فصاحت نہیں تو بلاغت بھی نہیں. فعلم مما تقدم، پس جان لیا گیا اس سے جو گزری ہے بس مولانا، کہ ان کل بلیغ فصیح. متن متن دیکھیے کہ ان کل بلیغ فصیح، ان کے ہر بلیغ کیا ہے؟ فصیح ہے. ولا عکس، لیکن اس کا عکس یعنی ہر فصیح بلیغ نہیں. اب ماتن نے کہا ان کل بلیغ، کہ ہر کیا ہے؟ بلیغ. ہر بلیغ فصیح ہے، اور بلیغ کتنے تھے؟ یا تو کلام تھا یا کیا تھا؟ یا متکلم. سمجھ میں آیا؟ تو اب ایک لفظ بولا اور مراد کلام بھی ہے اور مراد متکلم بھی ہے، تو یہ مولانا اشتراک لفظی کی قبیل سے ہے یا اشتراک معنوی کی قبیل سے ہے؟ خود بتلا رہے ہیں. دیکھیے بلیغ کی آگے علامت افتادانی خود بتا رہے ہیں، کلامن کان او متکلمن، چاہے بلیغ وہ کلام ہو چاہے بلیغ وہ متکلم ہو. علی استعمال اللفظ المشترک فی معنیہ، بنا بر استعمال کرنے لفظ مشترک کے، فی معنیہ، اپنے دونوں معانی میں. بھائی دیکھو مولانا، بعض اوقات ایک ہی لفظ کو کئی معانی کے لیے الگ الگ وضع کیا جاتا ہے. جیسے مولانا جاریہ کا لفظ، جاریہ کا لفظ وضع ہے کس کے لیے؟ جی کشتی کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی. مشتری کا لفظ مولانا وضع ہے خریدنے والے کے لیے بھی اور ایک سیارے کے لیے بھی. جیسے مولانا عین کا لفظ وضع ہے گھٹنے کے لیے بھی، عین کا لفظ وضع ہے سونے کے لیے بھی، عین کا لفظ وضع ہے جاسوس کے لیے بھی. تو کئی معانی کے لیے ایک لفظ الگ الگ وضع ہوتی ہے بھائی. تو مشتری کا لفظ خریدار کے لیے الگ وضع ہے اور سیارے کے لیے الگ وضع ہے. جاریہ کا لفظ لڑکی کے لیے الگ وضع ہے اور کشتی کے لیے الگ وضع ہے. عین کا لفظ سونے کے لیے الگ وضع ہے اور جاسوس کے لیے الگ وضع ہے. گھٹنے کے لیے الگ وضع ہے، چشمے کے لیے الگ وضع ہے. تو یاد رکھو، ایک لفظ مشترک جب کلام میں آئے گا تو اس کے جتنے معانی ہوں گے ان میں سے ایک معنی مراد لے سکتے ہیں. سارے معانی مراد لینا جمہور کے نزدیک صحیح، آپ نے مشترکہ لفظ کلام میں ذکر کیا، اب اس مشترکہ لفظ سے جو آپ نے اپنے کلام میں استعمال کیا، یا تو خریدار مراد لے سکتے ہیں یا آپ کیا سیارہ مراد لے سکتے ہیں، دونوں بیک وقت مراد نہیں لے سکتے. اگر آپ نے دونوں مراد لیے تو بعض علماء کے نزدیک جائز ہے لیکن جمہور کے نزدیک جائز نہیں. تو یہاں پر بھی بلیغ کا لفظ لے کر آئے، اور یہ بلیغ کا لفظ وضع ہے مولانا متکلم کے لیے بھی، اور یہ بلیغ کا لفظ وضع ہے کلام کے لیے بھی. تو مولانا یہ اس کی دو الگ الگ وضع ہیں، اور یہاں پر یہ کیا کر رہے ہیں، دونوں معنی مراد لے رہے ہیں ایک ہی وقت میں، کلام ہو بلیغ چاہے. تو یہ کیا ہوا، اشتراک لفظی ہوا. کیا ہوا، اشتراک لفظی ہوا، بنابر اس مذہب کے جن کے نزدیک اشتراک لفظی جائز ہے. مولانا جمہور کے نزدیک یہ جائز. یا مولانا اس میں ہم تاویل کر لیتے ہیں، اشتراک معنوی بنا لیتے ہیں اس کو. اشتراک معنوی کسے کہتے ہیں، اشتراک معنوی اس کو کہتے ہیں کہ لفظ کو وضع کیا جائے ایک معنی کلی کے لیے. جیسے انسان کا لفظ وضع ہے کس کے لیے، حیوان ناطق کے لیے، تو لفظ وضع ہو ایک معنی کلی کے لیے جس کے بہت سے افراد ہوں. انسان کے دیکھو بہت سے افراد ہیں، تو انسان ایک کلی ہے جس کو وضع کیا گیا ہے ایک معنی حیوان ناطق کے لیے، اور اس کے کیا ہیں، بہت زیادہ افراد ہیں. تو انسان والا نا اس پر بھی صادق، اس پر بھی صادق، اس پر بھی صادق، اس پر بھی صادق، یہ کیا ہے، اشتراک معنوی ہے. یہ کیا ہے، تو یہاں یا تو اشتراک لفظی ہے یا اشتراک معنوی ہے، یعنی بلیغ کا لفظ وضع ہے کس کے لیے، کس تاویل میں ہم نے لے لیا، ہر وہ جس پر بلیغ کا اطلاق ہوتا ہو، ہر وہ چیز جس پر کیا ہو، بلیغ کا. اب جو بھی چیز جس پر بلیغ کا اطلاق ہوتا ہے وہ اس کے فرض بن گیا. کیا بن گیا، جیسے انسان والا نا جو بھی حیوان ناطق ہوگا وہ کیا ہوگا، انسان. سمجھ میں آیا بھائی، تو ایک تو یا تو یہ کہتے ہیں جو بلیغ کے لفظ سے انہوں نے کلام بھی مراد لیا اور اس سے انہوں نے متکلم بھی مراد لیا، یا تو یہ اشتراک لفظی کی قبیل سے ہے یا یہ اشتراک معنوی کی قبیل سے. ان کل بلیغ کلام ان کان او متکلما علی استعمال اللفظ المشترک فی معنیہ، یہ بنا کس طریقے پر استعمال ہوا ہے، لفظ مشترک کو استعمال کرنا کس میں، اپنے دونوں معانی میں، یہ کیا ہے، اشتراک لفظی ہوا. بس دونوں معانی کے لیے الگ الگ وضع تھا، پھر دونوں میں استعمال کر لیا. او علی، یا یہ او کے بعد بتلا رہے ہیں، او علی تاویل، یا کس تاویل پر ہے یہ بلیغ، کس تاویل میں ہے، کل ما یطلق علیہ لفظ البلیغ، ہر وہ چیز جس پر کس چیز کا اطلاق ہوتا ہے، بلیغ کا اطلاق ہوتا ہے. تو کل ما یطلق علیہ لفظ البلیغ، اب سارے بلیغ اس کے افراد بن گئے، یہ کلی بن گئی، یہ کیا بن گئی، کل ما یطلق، کلی بن گئی بھائی. تو اب یہ اشتراک معنوی کی قبیل سے ہوا. او علی تاویل کل ما یطلق علیہ لفظ البلیغ فصیح، تو ہر بلیغ کیا ہے، فصیح ہے. لان الفصاحت ماخوذت فی تعریف البلاغت، اس لیے کہ فصاحت ملحوظ ہے کس، بلاغت کی تعریف میں. مطلقاً یعنی، مطلقاً یعنی چاہے بلاغت کلام ہو چاہے بلاغت دونوں میں ملحوظ ہے. ولا عکس، اور اس کا عکس نہیں ہے. ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.